تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن سلمان وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما التقيا فقال أحدهما لصاحبه إن لقيت ربك قبلي فأسقلقني وأعلمني ما لقيت وإن لقيته قبلك لقيتك فأخبرتك فتوفي أحدهما ولقي صاحبه في المنام فقال له توكل وأبشر فإني لم أرى مثل التوكل قال ذلك ثلاث مرات. یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. حضرت سعید ابن مسیب بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے اولیاء کرام میں سے بھی ہیں، محدثین میں سے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. بڑے عجیب و غریب حالات ہیں ان کے. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ دو صحابی ہیں، ایک صحابی کا نام ہے حضرت سلمان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں صحابی ایک مرتبہ آپس میں ملے، اور یہ دونوں اتفاق سے ایسے صحابی ہیں کہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے. حضرت سلمان فارسی شروع میں نصرانی یعنی عیسائی بھی رہے، اور پھر یہودیت کا دین بھی اختیار کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے بڑے سردار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائی. یہ دونوں بزرگ آپس میں ملے تو آپس میں ایک دوسرے سے ایک معاہدہ کیا. معاہدہ یہ کیا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تمہارا انتقال پہلے ہو جائے تو مجھے خواب میں آ کر بتلانا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری اور کیا واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے، اور اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تمہیں آ کر بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیا حالات وہاں پر دیکھنے میں آئے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حالات عجیب عجیب ہوتے ہیں. ویسے تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے دوسرے کے خواب میں آ جائے، لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو سچا بھی کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر او كما قال صلى الله عليه وسلم. کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے پراگندہ حال, بال پراگندہ, چہرے پر, جسم پر, کپڑوں پر مٹی جمی ہوئی, اور جو لوگوں کے دروازوں پر جائیں تو لوگ ان کو دھکے دے دیں, یعنی ظاہری حالات سے کوئی صاحب حیثیت نظر نہیں آتے. ایسے ہی درویش مسکین قسم کے لوگ کہ کوئی بھی دنیا میں ان کو بظاہر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کر دے, چاہے وہ ایسی بات کی قسم کھائیں کہ جو ان کے اختیار میں نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی خاطر اتنی عزیز ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اتنے مقبول ہوتے ہیں, اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ہی کر دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی جب ایک خاتون تھی, دو عورتیں تھیں, ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں ایک خاتون نے دوسری خاتون کا دانت توڑ دیا لڑائی میں. مقدمہ آیا حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو قانون نازل ہو چکا تھا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ قصاص کا قانون نازل ہو چکا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی جب اس نے اس کا دانت توڑا ہے تو جس نے دانت توڑا اس کا یہ دانت توڑا جائے گا, اس عورت کو قاتل ہے کہ اس کا دانت توڑ دے. جب یہ بات آپ نے فیصلے پر فرمائی تو اس عورت جس کے دانت توڑنے کا آپ نے حکم دیا تھا اس کے ایک عزیز سے جو حضرت انس کے چچا بھی تھے وہ وہاں موجود تھے, انہوں نے ان کے منہ سے نکلا کہ لا واللہ لا تکسر سمیعتها یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. یعنی حضور اقدس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ دانت ٹوٹے گا اور اس کو حق حاصل ہے کہ دانت توڑ دے, لیکن انہوں نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو مظلوم خاتون تھی جس کا دانت پہلے توڑا گیا تھا اس نے آ کر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ رسول اللہ اب اگرچہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کا دانت توڑ دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں, اور معاف کرنے کی صورت میں آپ نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں, تو اب میرے دل میں آتا ہے کہ اس کا میرا تو دانت ٹوٹ ہی گیا, اس کا اگر توڑ بھی دیا تو میرا کیا فائدہ ہوگا, اور اگر میں معاف کر دوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے آخرت میں معاف کرنا, تو اس واسطے میں معاف کرتی. اس نے معاف کر دیا اور اس کا دانت بچ گیا. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم کھا لیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتے ہیں اور ان کی بات کو پورا کر دیں, چنانچہ بات پوری ہو گئی اور دانت نہیں ٹوٹا. تو اللہ کے نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ عجیب و غریب ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کرام دونوں انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ بھائی میں میرا انتقال پہلے ہو جائے تو میں آ کے تمہیں بتاؤں گا, تمہارا ہو جائے تو تم مجھے بتانا, حالانکہ اختیار میں تو نہیں تھا لیکن یہ کر لیا معاہدہ. اب کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد ایک کا انتقال پہلے ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کو انتظار تھا کہ یہ خواب میں آئیں اور بتائیں, تو آ گئے خواب. خواب میں آ گئے. اب خیال تھا کہ بتائیں گے بھائی کیا گزری اور کیا حالات پیش آئے, کیسا عالم دیکھا, کیا کچھ مشاہدہ ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو ایسا پردہ راز میں رکھا ہے, ایسا راز میں رکھا ہے کہ جب کسی کو کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے چاہا کہ کچھ سنگن مل جائے, کوئی خبر پتا لگ جائے کہ کیا ہوتا ہے وہاں, تو لیکن معاملہ کھلتا نہیں. وہ کسی شاعر نے کہا کہ دانا کے خبر شک خبر اشباز میں آئے, جس کو وہاں کی خبر مل گئی پھر اس کی خبر واپس نہیں آئی, کہاں گیا وہ کہانی کا. اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ راز ایسا رکھا ہے کہ یہ راز لیک نہیں ہوتا کہیں سے, یہ کسی کے سامنے اس کے حالات واضح نہیں ہوتے پوری طریقے سے. جتنا بتا دیا قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بس اتنا ہی علم ہے, اس سے آگے کسی کی مجال نہیں ہے جو بتا لگا دے. مجھے یاد آیا میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا تھا کہ ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو کچھ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کچھ تفصیل سمجھ میں آتی نہیں, تصور کر کر کے تھک گئے, کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہوتا ہے, تو کوئی ترکیب ایسی بتائیے کہ پتہ لگے کہ یہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے اور وہاں کا عالم اس کا کچھ تھوڑا بہت سراغ لگے. تو بزرگ نے کہا کہ اچھا بھائی پھر ایسا کرنا کہ میں کوشش کروں گا تمہیں بتانے کی, ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جب مجھے دفن کرو تو میرے ساتھ ایک قلم اور ایک کاغذ بھی رکھ دینا وہیں قبر کے اندر, اور پھر جب مجھے دفن کر کے چلے جاؤ تو پتہ نہیں کتنی مدت بتائی کہ ایک دن یا دو دن یا تین دن کے بعد آ کر دیکھنا تو قبر کے اوپر تمہیں پرچہ رکھا ہوا ملے گا, تو وہاں اس پرچے میں جو کچھ لکھ کے تمہیں بتا دوں گا. یہ صاحبان بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک راستہ ملا. جب انتقال ہوا ان صاحب کا تو یہ گئے اور جا کر دفن کیا اور ساتھ ساتھ ایک قلم اور ایک کاغذ لے جا کر قبر میں رکھ دیا. اب تین دن کے بعد جب جا کر پہنچے قبر پر تو جا کے دیکھا تو واقعی قبر کے اوپر ایک پرچہ رکھا ہوا ہے. اب یہ بڑے شوق کے عالم میں آگے بڑھے کہ جا کے اب اسے پتا لگے گا. تو اب جو پرچہ اٹھا کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں بتانے کے نہیں, یہاں کے جو کچھ حالات ہیں وہ آدمی الفاظ میں بتا نہیں سکتا, بس دیکھنے ہی دیکھنے کے, لہذا کچھ حاصل پھر بھی نہ ہوا. تو واقعہ یہی ہے کہ ہماری آپ کی جو عقل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بیچاری چھوٹی سی محدود عقل ہے, یہ اپنے ہی ماحول کا تھوڑا بہت ادراک کر لے تو غنیمت, خود اپنے وجود کا ادراک نہیں کر پائی. سر سے لے کر پاؤں تک جو انسان کا وجود ہے اس کے سارے حصوں کا ادراک اب تک نہیں ہوا. سائنس کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچ گئی لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ انسانی جسم کے تمام حصوں کے اعمال کا ادراک اور احاطہ اس نے کر لیا, تو یہ اتنا نہیں کر سکتی. تو وہ عالم بالا جو دوسرا عالم ہے اس کے حالات کا کہاں انسان ادراک کر سکتا ہے. اس واسطے اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ ایسا راز رکھ دیا ہے کہ وہ کسی وقت افشا نہیں ہوتا. جتنا کچھ بتانا تھا بتا گئے قرآن کے ذریعے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, وہ جو اتنا جتنا کہ ہمارے آپ کے لیے ضروری تھا, عمل کے لیے ضروری تھا اتنا بتا گئے, اس سے آگے کا علم کسی کے بس کا کام نہیں, کسی کو ہو نہیں سکتا. اور اگر اس میں بھی بڑی حکمت کہ ہوتا نہیں علم, اگر ہونے لگے اور وہ مناظر کسی وقت سامنے آ جائیں جو عالم برزخ کے اندر پیش آتے ہیں مرنے کے بعد, تو حدیث میں آتا ہے کہ تم کبھی اپنے دنیا کے کام کر نہ سکو, تم کھانا نہ کھا سکو, تم پانی نہ پی سکو, تم اپنے گھر میں ہنس بول نہ سکو, اس واسطے کہ تمہارے اندر تاب نہیں ہے اس وقت ان مناظر کو دیکھنے کی اور ان کی سہار کرنے کی. اسی واسطے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے, اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے, جب عذاب ہوتا ہے تو وہ عذاب بعض اوقات جانوروں کو اس کی آواز سننے میں آ جاتی ہے, جانوروں, لیکن انسان کو نہیں سنائی دیتی. کیونکہ اگر انسان سن لے تو اس کے سننے کے نتیجے میں وہ دنیا کے کام پھر نہیں کر سکتا, اتنا اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس عالم کو راز رکھا ہے, کہیں سے بھی افشا نہیں ہونے دیا. اس لیے جب حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور ایک پہلے چلے گئے, دوسرے خواب میں آ تو گئے لیکن آنے کے بعد راز افشا نہیں کیا, یعنی بتایا کہ وہ کیا عالم ہے اور کس طرح کا ہے اور کیا اس کی تفصیلات ہیں, کیا اس کی جزیات ہیں. البتہ ایک جملہ بتا گئے جو ہمارے اور آپ کے عمل سے تعلق رکھتا ہے. وہ جملہ یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بس ایک بات بتاتا ہوں, یہاں آنے کے بعد جس کا بہت شدت کے ساتھ احساس ہوا وہ بتاتا ہوں, اس کو سن لو اور اس پر عمل کر لو. وہ بات یہ ہے کہ توکل کرو, توکل و ابشر, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے خوشخبری سن لو جو اس کا انجام بڑا بہتر ہونے والا ہے. فإنی لم أرى مثل التوکل, اس واسطے کہ اس جہان میں آنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ توکل سے برابر کوئی اور وقت, کوئی اور صفت نہیں ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے. یہ نصیحت کر تو تفصیل تو وہ بھی نہیں بتایا, تفصیل تو انہوں نے بھی نہیں بتائی, لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ بتا دیا کہ توکل کرو, اللہ پر بھروسہ, توکل کی تاکید کرو. اب یہ توکل کیا ہے, کس کو کہتے ہیں توکل اور کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. توکل کے معنی ہے بھروسہ, لفظی معنی ہے اس کے بھروسہ کرنا, اور اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت سے, اس کی قدرت سے, اس کی حکمت سے ہو رہا ہے, اس کا نام ہے توکل. اور یہ توکل در حقیقت توحید ہی کا ایک لازمی حصہ ہے. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بلکہ توحید کے بڑے وسیع مفہوم. جب یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ تو معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ, اور معبود نہ ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں نہ کوئی عبادت کے لائق, نہ اس کائنات میں کوئی محبت کے لائق, نہ اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی قدرت. جو کچھ قدرت ہے وہ اللہ کی ہے, جو کچھ تصرف اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے, اور جو کچھ محبت کرنی چاہیے وہ اللہ جل جلالہ سے کرنی چاہیے. اللہ, تو یہ ہے توحید, محض زبان سے پڑھ لینا نہیں بلکہ دل میں اس کا یقین ہو, استحضار ہو, ہر وقت انسان یہ سمجھے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر حرکت میں نہیں آتا, یہ ہے توحید. تو کسی ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ توحید خدا خدارا واحد دیدنس نہ کہ واحد گفتگ, کہ توحید در حقیقت اللہ کو ایک دیکھنے کا نام ہے نہ کہ ایک کہنے کا, یعنی زبان سے صرف کہہ دینا نہیں کہ ایک ہے, بلکہ آنکھ سے دیکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے, اس کی حکمت سے ہو رہا ہے, اس کی قدرت سے ہو رہا ہے, اس بات کا ہر وقت استحضار ہو, اس کو کہتے ہیں توحید. اور اسی توحید کا لازمی تقاضا ہے توکل، کہ جب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اسی کی حکمت اور مشیت سے ہو رہا ہے، تو بھروسہ پھر اسی پر ہے. اس نے اسباب ضرور پیدا کر دیے ہیں لیکن وہ اسباب اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں. ان اسباب میں قوت پیدا کرنے والی چیز جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ، اس کا نام ہے توکل. تو توکل کے معنی ہوئے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنا، نہ کہ اسباب پر. اسباب اگرچہ اختیار کرنے کا ہمیں شریعت ہی نے حکم دیا، لیکن آدمی اسباب کو اختیار کرے یہ سوچ کر کہ یہ اپنی ذات میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، اس میں قوت دینے والی کوئی اور ذات ہے، لہذا اصل رجوع مجھے اس کی طرف کرنا ہے. مثال سمجھیے، کوئی خدا نہ کرے بیماری آ گئی، کوئی تکلیف کھڑی ہو گئی، وہ خود سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج کیا جائے، دوا کھائی جائے. تو دوا کھانا جائز، بلکہ سنت کے مطابق ہے دوا کھانا، لیکن ساتھ ایک مسلمان کے دوا کھانے میں اور ایک کافر کے دوا کھانے میں فرق ہونا چاہیے. کافر جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا سارا بھروسہ اس دوا پر ہے، یہ دوا کھا رہا ہوں تو دوا ایسی چیز ہے جو انسان کو صحت دیتی ہے، اس سے آدمی تندرست ہو جاتا ہے، تو سارا کچھ بھروسہ اس کا دوا پر ہوگا. لیکن ایک مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، وہ دوا کرے گا ضرور، لیکن جانتا ہے کہ یہ دوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس دوا کے اندر تاثیر دینے والی کوئی اور ذات ہے. جب تک وہ اس میں تاثیر نہیں دے گی، اس وقت تک یہ کوئی عمل نہیں کر سکتی، فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو دوا وہ کرے گا ضرور، لیکن دوا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا کہ یا اللہ اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنا. یہ جو بات ہے کہ دوا کر رہا ہے لیکن نگاہ اس دوا سے زیادہ اس دوا کے پیدا کرنے والے پر ہے، اس دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے پر ہے، اس کا نام ہے توکل. اس کو توکل کہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اعتقاد کے طور پر تو اعتقاداً ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے، اگر یہ اعتقاد نہ ہو تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کہ دوا میں اپنی ذات میں کچھ نہیں، دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ اعتقاد اگرچہ دل میں ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. دھیان پیدا کرے اور نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھے، تب ہے توکل کی صحیح، توکل کا صحیح مفہوم حاصل ہوتا ہے اس وقت. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم نے اسباب سمجھ رکھا ہے کہ اس سے فلاں چیز حاصل ہوتی ہے، اس سے فلاں چیز حاصل ہوتی ہے، دیکھو اس پر بھروسہ کر کے دیکھو یہ چیز جو ہے یہ کس طرح تمہیں دھوکے دے جاتی ہے. ایک ہی دوا ایک مرتبہ ایک بیماری میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی، تیر بہادر کھایا اور تکلیف دور ہو گئی. دوسری مرتبہ وہی تکلیف پیدا ہوئی اور وہی دوا کھائی، کھاتے چلے گئے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا مارے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں اپنے قدرت کے تماشے، کہ ایک ہی چیز سے ایک مرتبہ فائدہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ فائدہ نہیں ہو رہا یا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر صغیر احمد صاحب ہاشمی مرحوم، میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معالج تھے اور بڑے تجربہ کار ڈاکٹر تھے، ساری عمر اسی لائن میں گزری، بڑے قابل ڈاکٹر تھے. ایک دن میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے تو ساری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ دوا جب مریض کے پاس جاتی ہے تو حلق میں پہنچنے کے بعد کہیں اور سے پوچھتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں، فائدہ کروں یا الٹی پڑ جاؤں. وہاں سے جب اشارہ ہو جاتا ہے، جو اشارہ ہو جاتا ہے وہ کام کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوا فائدہ کرے گی، معلوم ہے نقصان کر رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان کرے گی، معلوم ہے فائدہ کر رہی. تو ساری عمر کا فرماتے ہیں، میری ساری عمر کی طبی پریکٹس کا یہ لب لباب ہے کہ دوا کہیں اور سے پوچھتی ہے کہ میں کیا عمل کروں. پھر جب مل جاتا ہے، تو جب اشارہ مل جاتا ہے تب عمل کر. وہی سنایا کرتے تھے کہ ایک ہسپتال تھا وہاں لاہور میں، اب بھی ہے گنگا رام ہسپتال، اس میں وہ اس کے انچارج تھے اس زمانے میں. تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں گیا ہسپتال میں رات کے وقت، تو ایک مریض تھا کہ ایک بستر کے اوپر، وہ نمبر بتایا تو چھ نمبر بستر کے اوپر ایک مریض تھا، ایک بارہ نمبر پر بستر پر مریض تھا. جاتے وقت میں جو عملہ تھا اس سے کہہ گیا کہ بھائی صبح کو مجھے دیر سے آنا ہوگا، یہ چھ نمبر پر جو مریض ہے اس کے اوپر میں بہت کچھ دوائیں آزما چکا، سب سارے اپنے تدبیریں کر چکا، اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ گھنٹے دو گھنٹے کا مہمان ہے، یہ شاید ایک دو گھنٹے کے اندر رخصت ہو جائے، تو اس کا کر دینا، اس کے ورا صاحب اطلاع کر دینا، بھیج دینا. اور وہ بارہ نمبر پہ جو مریض ہے وہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، صبح کو اس کو ڈسچارج کر دیں، دوانا کر میرے آنے کا انتظار. کہتے ہیں اگلے دن جو پہنچا نو بجے کے بعد صبح کو، تو معلوم ہوا کہ چھ والا جو مریض ہے وہ تو تندرست ہو کے ڈسچارج ہو گیا، اور بارہ والا جو تھا وہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ڈسچارج ہو جائے اس کا ہاتھ میں انتقال ہو. تو کہتے ہیں میری ساری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ سارے علاج معالجے دوائیں دارو یہ سب اللہ کہیں اور سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا عمل کروں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے رہتے، کسی چیز میں کچھ نہیں رہتے. تو سارا توکل کا حاصل ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود ان پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے، یہ ہے توکل. اسی لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی تدبیر نہ کرے، کوئی اسباب اختیار نہ کرے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ توکل اس کا نام نہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جب اپنی اونٹنیوں کو اونٹی چرانے جاتا ہوں تو جنگل میں نماز کا وقت آتا ہے، تو اب نماز کے وقت میں ظاہر ہے کہ اس کی رسی تھام کے تو میں کھڑا ہو نہیں سکتا نماز میں، تو کیا اس کو باندھ کے نماز پڑھوں یا اس کو چھوڑ دوں، اور چھوڑ کر اور اللہ پر بھروسہ کر کے نماز کی نیت باندھ لوں کہ جب اللہ میاں کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو وہی اس کی دیکھ بھال کرے گا اٹھنے کی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایکل سا کہاں وقت کر کہ اس کی بلی کو باندھ پہلے دو رسی سے اور اس کے بعد توکل کرو، یعنی باندھنے کا جو عمل تمہارے کرنے کا ہے وہ کر گزرو، اسباب کو اختیار کر لو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو. پھر یہ وہم دل میں پیدا نہ کرو کہ رسی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا، اسے رسی چڑا لی تو کیا ہوگا، کوئی آ کے اگر کھول کے لے گیا تو کیا ہوگا. ان وہموں میں نہ پڑو، اپنا کام جو کرنے کا ہے اعتدال کے ساتھ وہ کر لو، اور کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ بس اب میرے کرنے کا کام اتنا تھا وہ کر لیا، اب جو کچھ ہے فیصلہ آپ کا ہے، آپ پر بھروسہ ہے. تو اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا کہ یہ سبب اپنی ذات میں کچھ نہیں، حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نام ہے توکل. میرے بھائی جب ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے ایک تمثیل کے طور پر کہ ایک آدمی دیہاتی تھا بیچارہ، ہندو دیہاتی، تو نئی نئی ریل چلی تھی ہندوستان میں، تو اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا پورا شہر کا شہر اور وہ خود بخود چلا تھا آگے جا رہا ہے، تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا تماشا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا اتنا بڑا ڈبے اور اتنی بڑی بوگیاں اور پوری عمارت اور خود چلی. اس نے دیکھا کوئی سواری ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گھوڑا ہے کوئی گدھا ہے اس کے اوپر آدمی بیٹھا ہے اس کو چلاتا ہے, اور یہاں تو خود ہی دوڑ جا رہی ہے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے چل رہی ہے, تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ خود سے نہیں چل رہی گاڑی, اصل میں تو دیکھو یہ ایک وہ گارڈ ہوتا ہے نا گارڈ, وہ جب سب جھنڈی دکھاتا ہے تو اسے چلتی ہے گاڑی. تو اس واسطے اصل چلانے والی جو ہے وہ سب جھنڈی ہے, جو خود نہیں چل رہی. تو وہ جناب گیا گارڈ کے سب جھنڈی کے پاس جا کے اور اس نے اس کا ڈنڈاپ شروع کر دی. تو بھائی تو بڑی زبردست تیرے اندر طاقت ہے کہ اتنے بڑے جسم کو تو چلا رہی ہے سب جھنڈی. جب لوگوں نے دیکھا ڈنڈاپ کر رہا ہے سب جھنڈی کو, بھائی یہ کیا کر رہا ہے, کہا کہ مجھے پتا چلا کہ اتنی بڑی گاڑی کو یہ سب جھنڈی چلاتی ہے. کہا کہ نہیں یہ سب جھنڈی تو کچھ بھی نہیں, ارے بھائی سب جھنڈی جس ہاتھ میں ہے گارڈ وہ چلا رہا ہے, وہ ہلاتا ہے سب جھنڈی تو چلتی ہے, تو اصل تو وہ گارڈ ہے, سب جھنڈی تو کچھ بھی نہیں. تو وہ گارڈ کے پاس جا کر اور اس کے ڈنڈا شروع کر دی. تو بھائی تو بہت بڑا طاقتور آدمی ہے کہ جس تیری بدولت کی پوری گاڑی چلتی ہے. اس نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو یہ جھنڈی ہلاتا ہوں, میرے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ میں اس گاڑی کو چلاؤں, اصل میں تو وہ ڈرائیور بیٹھا ہے وہاں ڈبے میں وہ چلاتا ہے. یہ ڈرائیور کے پاس پہنچ گیا, اس کو ڈنڈا شروع کر دی کہ تو نے وہ تیرے اندر بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی گاڑی چلاتا ہے. اس نے کہا بھائی میں تو ڈرائیور ہوں اور میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے, میں تو یہ کلپور سے کرتا ہوں, اس کو آگے پیچھے اس سے چلتی ہے, اور یہ کلپرزے بھی خود کچھ نہیں ہے, ان کے پیچھے بھاپ کی طاقت ہے, وہ بھاپ اس زمانے میں اسٹیم کا انجن ہوا کرتے تھے, تو اسٹیم کے ہے وہ چلاتی ہے ترقی کا, وہ چلاتا ہے انجن. تو اس نے اسٹیم کی ڈنڈا شروع کر دی. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ دیہاتی بیچارہ رک گیا, یار اب بھاپ سے آگے کوئی اور چیز نظر نہ آئی, جو بھاپ بھاپ کو کون چلاتا ہے. اگر نظر حقیقت بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والی ہو تو سمجھ لیے کہ بھاپ میں بھی اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں, اس بھاپ کے اندر طاقت دینے والی بھی کوئی اور ہستی. تو ہمارا حال یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اس دیہاتی کی طرح کبھی سب جھنڈی پہ بھروسہ کر لیا, کبھی گارڈ پہ بھروسہ کر لیا, کبھی ڈرائیور پہ کر لیا, کبھی بھاپ پہ کر لیا, اور اس سے آگے جو سب سے بڑی طاقت ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے اس کی طرف دھیان اس کا استعمال نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے توکل سے محروم رہتا ہے. توکل یہ ہے کہ آدمی ہر چیز میں دیکھے اس کو کہ کچھ بھی نہیں رکھا اس کام کے اندر, حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور اس بات کا استعمال کرنے کے لیے شریعت نے بعض احکام دیے. مثلا قرآن کریم میں فرمایا تو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله, کہ کبھی بھی کسی کام کے بارے میں جو آئندہ کرنا ہو یہ نہ کہو کہ میں یہ کروں گا, بلکہ ساتھ کیا کہو ان شاء اللہ یہ کام کروں. ان شاء اللہ کے کیا مانا, کہ اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ کی مشیت ہوئی, اللہ کا حکم ہوا تو کروں گا. یہ انشاءاللہ محض ایک لغو محمل لفظ نہیں ہے, یہ در حقیقت ہر مسلمان کو جو تاکید کی گئی ہے کہ آئندہ ہونے والے کام کے ساتھ انشاءاللہ کہو, تو یہ اس کو توکل کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو کہ میں کر گزروں گا, میرے اندر یہ طاقت ہے میں یہ کر سکوں گا, بلکہ انشاءاللہ کہہ کر اس بات کا اقرار کر لو کہ میری ذات میں کوئی طاقت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کرنے والے. یہ تھا یہ در حقیقت انشاءاللہ. آج انشاءاللہ کا مطلب لوگوں نے کچھ اور ہی بنا لی, مطلب کہ جو کام کرنا نہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیا, وعدہ کرنے میں انشاءاللہ لگانے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ لگا دیا تو مانا یہ ہے کہ ارادہ کچھ دھل مل ہے اور پکا ارادہ نہیں. حقیقت میں انشاءاللہ کا مقصود یہ تھا کہ دل میں یہ استحضار پیدا کیا جائے کہ کوئی کام ہونے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر, اس لیے حکم دیا جائے. وہ ہمارے حضرت نے حضرت تھانوی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ساتھ جا رہے تھے تو وہ دوسرے سے ملے, انہوں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی بکری خریدنے جا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بازار جا رہا ہوں. اسے کہ بازار میں کیا کرو؟ کہ بکری خرید کے لاؤں گا. اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دیا کرتے ہیں جب کوئی ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کہہ دیا, یہ کہو کہ انشاءاللہ بکری خرید کے لاؤں گا. انشاءاللہ کی جواب پیسے جیب میں ہیں, بکری بازار میں موجود ہے, تو جاؤں گا جا کے خرید لاؤں گا, اس میں انشاءاللہ کی کیا بات. چلے گئے. اب جو چلے آگے تو جیب کٹ گئی, اب وہ پیسے ہی غائب, تو بکری خرید نہ سکے. واپس آ رہے ہیں وہاں سے تو راستے پھر مل گیا وہی صاحب. بھائی کیا ہوا؟ کہ جی وہ میں انشاءاللہ بکری خریدنے گیا تھا تو انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی اور انشاءاللہ میں بکری نہیں خرید سکا. اب ہر جگہ انشاءاللہ لگا رہا. تو حقیقت میں یہ انشاءاللہ اللہ تبارک یہ جو تعلیم دی گئی وہ در حقیقت اس لیے دی گئی تھی تاکہ توکل کا استحضار پیدا ہو. اعتقاد تو ایک مرتبہ دل میں ہوتا ہی ہر مسلمان کے, لیکن دل میں یہ استحضار پیدا ہو کہ میں کوئی کام اللہ تبارک وتعالیٰ کی مشیت کے بغیر کر نہیں سکتا. یہ ہے مقصود انشاءاللہ کہنے کا. اس یہ چیز اللہ تبارک وتعالیٰ پیدا فرما دے تو پھر انسان کی نظر اسباب سے ہٹ جاتی ہے, مسبب کی طرف جاتی ہے کہ جس نے وہ سبب پیدا کیا. آج دیکھو ذرا اپنا جائزہ لے کر, جو بیماری ہوتی ہے تو سارا کچھ زور سبب پر تو ہوتا ہے. بھائی فلاں دوا نہیں فائدہ کرے, دوسرا استعمال کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لیکن اس دوا کے پیدا کرنے والے اور اس میں تاثیر دینے والے کی طرف رجوع یہ ہر ایک کو دل میں پیدا نہیں ہوتا. دل میں دوا کھانے سے پہلے استدار کر لو کہ یا اللہ یہ دوا تو کھا رہا ہوں اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دی, تاثیر پیدا فرمانے والے آپ, یہ کام کر لیا تو ہو گیا توکل, توکل کے اوپر آ گئے. یہ ہے. اور جتنے بھی اسباب تجارت کے اوپر گئے, جا کے دکان پہ بیٹھے تو اپنی طرف سے جو کام کرنے کا وہ تو کر لیا, لیکن اب آگے بھروسہ اللہ پر ہے کہ تاجر بھیجنے والا وہ ہے, وہ تاجر کے پاس گاہک بھیجنے والا وہ ہے, پیسے عطا کرنے والا وہ ہے, وہ دلوں میں ڈالنے والا ہے. ہر چیز کے اندر مسبب کی طرف نگاہ ہو اسباب کے ساتھ ساتھ, اس کا نام ہے توکل. یہاں تھوڑی سی اور تفصیل عرض کر دوں کہ بعض اوقات ذہنوں میں اس کے بارے میں خلجان رہتا ہے تاکہ وہ بھی دور ہو جائے, کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ توکل کا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی قصبے معاش کا کام کیا ہی نہیں, جنگل میں بیٹھ گئے یا اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کوئی کام کاج نہیں کر رہے, توکل. اور اس میں پاپاؤں کی بھی نوبت آ گئی اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی فرما دیا, اس طریقے سے بھی وقت گزرا. اور یہ بات بہت سے اولیاء کرام, بہت سے صوفیاء اعظم کی طرف سے بھی ثابت ہے, اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کا بھی حال گئی. اب اصحاب صفا جو تھے وہ کیا تھے کہ علم کی خاطر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سے علم حاصل کرنے کی خاطر صفے پر آ کر پڑ گئے. اب نہ کوئی کام ہے نہ یعنی اور کوئی ظاہری معاشی کام ہے نہ دھندا ہے اور وہاں پر پڑے ہوئے. وہ کہے کے لیے تھے توقع اللہ پر کہ بھائی اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں, اب اللہ تعالیٰ دیں گے تو کھا لیں گے, نہیں دیں گے اس پر صبر کریں. اس ارادے سے آ کر سفر اندر پڑ گئے تھے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی آیا کرتے تھے. ایک بھائی جو تھا وہ برسر روزگار تھا اور وہ ہنرمند تھا اور محنت مزدوری کر کے پیسے کمایا کرتا تھا, اور ایک بھائی جو تھا وہ کچھ کماتا کچھ نہیں تھا اور حضور کی خدمت میں اکثر و بیشتر بیٹھا رہتا تھا, آپ سے احادیث سنتا اور علم حاصل کرتا تھا. تو اس بھائی نے جو کمایا کرتا تھا ایک مرتبہ شکایت کی کہ رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے, یہ کچھ کام وام نہیں کرتا, آپ ہی کے پاس ہر وقت آتا رہتا ہے اور کام کچھ کرتا نہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلک ترزق بھی, کہ اس کے اوپر اعتراض نہ کرو, کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دے رہے ہیں اسی کی برکت سے دے رہے ہیں, اس آدمی کی برکت سے دے رہے ہیں. تو اب یہ صحابی جو تھے, یہ عمل تو کچھ کرتے نہیں تھے اور توکل ہی پر عمل تھا, اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی برائی نہیں بیان فرمائی, بلکہ یہ فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے ہیں اس کی برکت. تو یہ سلسلہ بھی چلا آتا ہے صحابہ کرام کے وقت سے. اولیاء کرام بہت صوفیہ اعظم یہ کہتے رہے کہ انہیں چھوڑ رکھا. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ فاقے کئی کئی وقت کے فاقے گزر رہے ہیں اور کوئی اپنا ذکر میں مشہور ہے, کوئی آیا کہ جی کھانے کا, کہاں دیگے چل رہی ہیں, دیگے چل رہی ہیں. بھائی کہاں دیگے چل رہی ہیں, تو مطلب یہ تھا کہ وہاں آخرت میں جنت میں دیگے چل رہے ہیں اور یہاں کھاتے ہو رہے ہیں, یہ وقت گزرا. تو یہ بار اوقات خیال ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کسب معاش بھی, یہ بھی ضروری ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے, اس کے توکل اس کے بعد ہونا چاہیے اور بعض بزرگ اس طرح کر. تو میں اسے تفصیل کر دیتا ہوں اس مسئلے کی, اگر وہ ذہن میں رہے تو بہت سے اشکالات دور ہو جائیں. تفصیل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اسباب کی, کہ ہر کام کسی سبب سے وابستہ کر دیا, لیکن اسباب کی ہوتی ہیں تین قسمیں. ایک تو وہ ہوتا ہے سبب کہ جو جس کے اوپر نتیجہ مرتب ہونا یقینی ہے, عادتا اس سے ہمیشہ وہ نتیجہ مرتب ہو ہی جاتا ہے. مثلا بھوک ہے انسان کو لگی, تو کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے, اگر کھائے گا تو بھوک مٹ جائے گی, اور کھانا ایسا سبب ہے کہ اس پر نتیجے کا مرتب ہو جانا تقریباً یقینی ہے. آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا گیا الا کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی انسان ہو کہ کھانا کھائے اور بھوک نہ مٹے. کھانا کھائے گا تو بھوک ضرور مٹے گی, پانی پیئے اور پیاس نہ مٹے, یہ نہیں ہو سکتا. تو بعض اسباب ایسے یقینی ہوتے ہیں کہ ان پر نتیجہ لازماً مرتب ہوتا ہے, عادت اللہ یہ. ایسے اسباب کو ترک کرنا حرام ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب نہیں, میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, کھانا موجود ہے سامنے لیکن کھاؤں گا نہیں, بھوک اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے, اللہ پر بھروسہ کر کے میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا, موجود ہے سامنے لیکن کھا نہیں رہا, اگر اس حالت میں مر گیا حرام موت مرے گا. کھانا فرض ہے, واجب ہے کہ وہ کھانا کھائے, اس سبب کو اختیار کرے. پیاس لگی ہوئی ہے بہت شدت کی, پانی موجود ہے سامنے اور پھر کہتا ہے نہیں میں تو اللہ کا بھروسہ کرتا ہوں اور پانی نہیں پیتا, وہی میری پیاس دور کرے گا. تو یہ کرنا, ایسا کرنا حرام ہے, جائز نہیں, اور کسی کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے اور مر جائے تو خودکشی کا مجرم ہوگا, حرام موت مرے. بھائی کوئی شرارت گاڑی کھڑی ہے F3826, راستے میں کوئی ساتھی صاحب نے کھڑی کر دی ہے, وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو رہا ہے, براہ کرم ہٹا لیں اس کو جلدی سے. جو صاحب جن صاحب کے لیے بار بار اعلان کرتا رہا ہوں یہ کہ بھائی یہ گناہ ہے ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کرنا جس سے کہ دوسرے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو, یہ بہت گناہ ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جن صاحب کی بھی ہو اس کو ہٹا لیں. تو ایک تو سبب وہ ہوتے ہیں یقینی قسم کے, ان کو چھوڑنا حرام ہے, جائز نہیں. جو سب ایسا کرے گا وہ مجرم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کسی بھی اللہ کے بندے سے یعنی بزرگان دین سے اس قسم کے سبب کو چھوڑنا منقول نہیں. دوسری قسم ہوتی ہے اسباب کی, کہ ان پر نتیجہ لازماً مرتب ہونا ضروری نہیں, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جیسے میں دوا کی مثال دی تھی کہ دوا کھائی تو کبھی فائدہ ہو گیا کبھی نہیں ہوا, کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ دوا ضرور اس کو فائدہ کرے گی, 100% یقین سے نہیں کر. یا آدمی روزگار کی تلاش میں نکلا تو ضروری نہیں کہ وہ تلاش کے نتیجے میں ضرور روزگار
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.